امام جس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا ہزادار بنا دے
اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات بجي محمد وعلى محمد بار ایران محترم ایک گزارش کرنا ہے بعد میں بھی کر دیں گے جب مجمع آ جائے کئی برسوں سے کئی سالوں سے میں چیخ رہا ہوں کہ وہ بغیر تصدیق کے میسج ویسج نہ چلایا کرے اب میں فاتحہ پڑھوا دیتا ہوں وہ واقعی نہیں ہوا ہوتا ہے اب کل بھی ایسے ہی ہوا کوئی مومن کی کیجولیٹی نہیں ہوئی دو دو میسج مجھے چلے آ رہے ہیں فلاں شہید ہو گیا فلاں شہید ہو کوئی بھی نہیں ہوا تھا کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے ہو رہی ہیں اشارتیں لیکن صحیح مطلب تھوڑی کہ جہاں آپ نے سن لیا جس کا سمجھا کہ وہ اپنی وہ ٹھیک ہے بے گناہ مارے جا رہے ہیں مجھے بھی احساس ہے سب کچھ ہے مگر اس طرح ٹینشن پھیلتی ہے نا پورے کراچی میں ٹینشن پھیل جاتی ہے پہلے تصدیق کرنے میں کیا حرج ہے تصدیق کر لیں گے تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا یہ کوئی بریکنگ نیوز والا مسئلہ ہے کہ پہلے میں نے میسج بھیجا ہے جیسے چینلز میں مقابلہ ہو رہا تھا کہ پہلے کون خبر دے رہا ہے ہم نے بریک کی ہے خبر یہ کوئی خبریں بریک کرنے کا مسئلہ پوری قوم کو ٹینشن میں ڈال دیتی ہے خبر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں ہم لوگ اتنا سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو اس میں کم سے کم احساس ذمہ داری تو ہونا چاہیے ہر آدمی میں وہ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک بچے بڑے بوڑھے سب نے میسج چلانے شروع کر دیے فارورڈ کر اور کوئی کیس نہیں ہوا تھا کل اب ہم یہاں سے ذہن کیا ہوتا ہے مجلس میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہے یہاں سے جا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں اسپتال میں کہا کچھ ہی نہیں ہوا کرنا کوئی اسپتال میں ڈیڑھ کچھ ہی نہیں کیا مسئلہ اتنا میں کئی سال سے چیخ رہا ہوں کہ یہ بیماری ہے یہ ایک مرض ہے اور پھر سب سے بڑھ کر گناہ ہے ایک غلط خبر چلا دینا کتنا بڑا گناہ ہے کتنے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں ذہنی طور پہ غلط خبر سننے کے بعد کتنا بڑا ایک گناہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے انسان جلدی میں بس تصدیق کر لو پہلے تصدیق کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے پتہ چل جاتا ہے تو پہلے ہی ہو رہا ہے سب کچھ اوپر سے یہ اور ٹینشن جو ہے ایک میسج کا سلسلہ ایس ایم ایس کا خواہ مخواہ میں بڑھانا شروع کر دیں تصدیق کر لو ہے تو ٹھیک ہے بھائی دیکھیں گے نہیں ہے وہ خواہ مخواہ میں پورا شہر پریشان ہو رہا ہے کہ وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو بہرحال گزارش ہے جہاں تک یہ پیغام پہنچ سکتا ہے ویسے تو اتنے سالوں سے چیخ رہا ہوں کوئی اثر تو ہوا نہیں ممکن ہے بس آواز دی جا رہا ہوں شاید کبھی اثر ہو جائے صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کو ان لوگوں کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے برگزیدہ قرار دیا جنہیں ہم نے پسندیدہ قرار دیا جنہیں ہم نے چن لیا اب جن لوگوں کو چنا یہ ساری باتیں ہم کر چکے دو منٹ میں خلاصہ کر رہے ہیں کہ تمام قوموں میں انتخاب کیا اسلام کا مسلمانوں کا کتاب کا وارث بنایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا یعنی مسلمانوں کو کتاب دے دی اب یہ فرق ہو گیا نا دوسری قوموں سے مسلمان آگے بڑھ گئے مسلمان پسندیدہ قوم اسلام اللہ کا پسندیدہ دین کنتم خیر امت اخرجت للناس یہ بہترین امت ہو تمہیں ہم نے لوگوں کی ہدایت کے واسطے خلق کیا حکم لگایا پوری قوم پہ حکم لگایا تمام مسلمانوں پہ ہر فرد پہ حکم نہیں لگایا کیونکہ فرد طرح طرح کے ہیں ان افراد کی پھر قسمیں کر دیں فمنہم ظالم لنفسہ ان میں ایک ہوں گے جو اپنے نفسوں پر ظلم کریں گے یعنی کیا مطلب جو ہم نے تشریح کی تفسیر بیان کی آپ کے سامنے کیا مطلب یعنی قرآن تو ہے ان کے پاس مگر قرآن کی تفسیر اپنی مرضی کی کریں گے قرآن کے سانچے میں نہیں ڈھلیں گے بلکہ قرآن کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم نے بتایا کہ روئے زمین پر پہلا قتل ہوا تھا حسد کی بنیاد پہ دوسرا قتل ہوا تھا مذہب کی بنیاد پہ اور مذہب کیا جواز بنایا گیا پہلے فتویٰ نکالا گیا پہلے اس کو کافر بیچارے کو بنایا گیا پھر اس کو قتل کیا گیا حضرت ادریس کے زمانے میں اور یہی سب سے آسان حربہ آج تک جاری ہے دنیا میں سب سے زیادہ قتل و غارت گری جنگ عظیم دونوں جنگ عظیموں سے زیادہ دنیا میں مسلمانوں میں نہیں دنیا میں چاہے وہ عیسائی مذہب ہو کوئی مذہب ہو دنیا میں سب سے زیادہ قتل و غارت گری ہوئی ہے مذہب کے نام پہ کیوں سب سے آسان حربہ ہوتا ہے کہ کسی کے مذہبی جذبات کو بھڑکا دیا جائے وہ سوچے سمجھے بغیر آگ میں کود جائے گا سوچے سمجھے بغیر مار دھاڑ میں مشغول ہو جائے گا یہ پوری تاریخ بشریت اسی پر ہے تو پہلا طبقہ وہ ہے فمنہم ظالم لنفسہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ومنہم مقتصد دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو میانہ رو ہے درمیانے راستے پر چلتا رہتا ہے ومنہم سابق بالخیرات تیسرا جسے ہم نے وارث قرار دیا ہے وہ طبقہ ہے کہ جو نیکیوں میں سبقت کرتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے سابقون بالخیرات باذن اللہ اللہ کے حکم سے یعنی ان میں یہ صفات ہوتی ہیں کہ وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ذالک هو الفضل الکبیر, اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو اس طبقے پر ہے کہ سمجھتا ہے, قرآن کی اطاعت بھی کرتا ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اب وراثت انبیاء پہ کل ہم نے آپ سے جو بات کی تھی اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں. ایک اشارہ دیا تھا آپ کو, اس اشارے کو آج پھیلاتے ہیں. جناب یوسف کے بعد ان کی اولاد میں نبوت نہیں آئی, بادشاہت آئی. جناب یوسف کی اولاد میں بادشاہت آئی. ان کے جو بھائی تھے لاوی, لاوی کی نسل میں اللہ نے نبوت کو قرار دیا. جناب موسیٰ کا شجرہ کہاں ملتا ہے؟ جناب لاوی سے, لاوی ابن یعقوب, یعنی یعقوب جن کا اسرائیل لقب ہے, جناب یعقوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو لاوی کی اولاد میں آئی نبوت اور جناب یوسف کی اولاد میں آئی بادشاہت. یہ حاکم بنتے تھے. یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی. یہ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا اور آج تشریح کر دیں کہ اللہ کا جو ورثہ ہے, وراثت انبیاء جس کو کہتے ہیں, اللہ کی جو خلافت ہے, اللہ کی جو نیابت ہے جسے ہم وراثت انبیاء کا نام دے رہے ہیں, اس وراثت کے لیے ضروری نہیں کہ اولاد میں ہی جائے. یہ بیس کرتی ہے اہلیت پر. جہاں اہلیت ہوگی تو اولاد میں جائے گی, اہلیت نہ ہو تو اولاد میں نہیں جائے گی. اب آپ کہیں گے کہ جناب یوسف میں اہلیت نہیں تھی. نہیں, جناب یوسف میں اہلیت تھی, اولاد میں اہلیت نہیں تھی. اچھا, اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب وہ قصص انبیاء کی وہ مشہور و معروف روایت ہے کہ جناب یوسف اپنے بابا کے احترام میں سواری سے نہیں اترے. کیونکہ سواری سے اس لیے نہیں اترے کہ جناب عزیز مصر تھے, پروٹوکول کا تقاضا نہیں تھا. پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا کہ سواری پہ بیٹھے رہیں کیونکہ عزیز مصر ہیں. بس جناب جبرائیل آئے اور کہا اپنا ہاتھ بلند کیا. جب جو بلند کیا دیکھا آستین سے ایک نور نکل گیا. تو بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا کہ نبوت اب آپ کی اولاد میں نہیں آئے گی. جناب یوسف سے فرمایا کہ اب نبوت اولاد میں نہیں آئے گی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ باپ کے احترام میں تمہیں اترنا چاہیے تھا, تم نہیں اترے. یہ ایک سبب بتایا جاتا ہے, لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جناب یوسف کی اولاد میں نبوت نہیں آئی, بلکہ دوسرا بھائی لاوی جو ہے اس کی نسل میں نبوت آئی. جناب موسیٰ کا انتظار کرتے رہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انتظار کی تاریخیں کیا ہیں. جناب موسیٰ کا انتظار کرتے رہے. جناب موسیٰ اللہ کے حکم سے آ گئے اور جناب موسیٰ کے بعد ان کو غلبہ حاصل ہوا. یہ غلبہ حاصل ہونے کے بعد سمجھے کہ بس فضلناہم علی العالمین, ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے سارے عالمین پر فضیلت دی. اور جب کوئی قوم اس گھمنڈ کا شکار ہو جائے تو کیا کرتی ہے؟ گمراہی کے راستے میں چلی جاتی ہے, غلط راستوں میں چلی جاتی ہے. جب غلط راستوں میں جاتی ہے تو اللہ سبب فضیلت کو چھین لیتا ہے. ان کا سبب فضیلت کیا تھا وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ورثہ کیا تھا جو ان کو دیا تھا. وہ قرآن کی آیات میں وہ موجود ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کم علم حضرات ایسی باتیں کر دیتے ہیں شرک اور بدعت سے متعلق کہ ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ قرآن نے معیار کیا مقرر کیا ہے. قرآن نے منت مرادے ماننے کو غلط نہیں قرار دیا, طریقہ کیا ہونا چاہیے منت ماننے کا اس پر بحث ہے. نظر ماننے کو قرآن نے غلط قرار نہیں دیا, نظر کیسے مانی جائے اس پر بحث ہے. تبرکات کا احترام کرنا, میں دلیل دوں گا بھی قرآن سے, تبرکات کے احترام کو اللہ نے منع نہیں کیا, احترام کیسے کیا جائے اس پر بحث ہے. اب دیکھیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو, سامنے کی مثال دیتا ہوں. وہ صندوق جس میں جناب موسیٰ کو رکھ کے ان کی والدہ نے پانی میں چھوڑا تھا, دو روایتیں اس کے لیے بنایا گیا تھا. ایک یہ تھا کہ نہیں آسمان سے آئے تھا, ملائکہ لے کر آئے تھے, 3 گز لمبا 2 گز چوڑا وہ صندوق تھا جس میں چھوڑا تھا. وہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے بڑا مقدس تھا, بڑا متبرک تھا وہ صندوق. کیوں؟ کہ جناب موسیٰ نے جاتے جاتے اپنے تبرکات اس میں رکھ دیے تھے, اپنی زرا رکھ دی تھی, اور چیزیں جو تھیں ان کی نالین تھی, ان کے لباس تھے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ توریت کی 2 تختیاں بھی اس میں رکھ دی تھیں. پھر جناب ہارون نے بھی اپنی باقیات, اپنی نالین وغیرہ اس میں رکھ دی تھی. یہ صندوق ان کے نزدیک, جسے قرآن مجید نے تابوت کا نام دیا ہے, یہ بڑا متبرک تھا. اور اس کے لیے تھا کہ جب تک یہ صندوق, یہ تابوت تمہارے پاس رہے گا تم غالب رہو گے, جب یہ تابوت تم سے ہٹ جائے گا, لے لیا جائے گا, اٹھا لیا جائے گا, چھین لیا جائے گا, تو پھر تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. اب ہم بتا دیں, آئیے سورہ بقرہ کی 248 آیت, پہلے پس منظر بتا دیں پھر آیت بیان کر دیں. ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد کا. اب تیار رہیے گا. دیکھیے اکثر لوگوں کو مجھ سے شکایت ہوتی ہے کہ میں جلدی 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 بولتا چلا جاتا ہوں, کچھ مطلب رہ جاتا ہے. تو میں کچھ اس لیے بھی جلدی کہتا ہوں کہ وقت کے پیش نظر کے 1 گھنٹے میں جتنا زیادہ سے زیادہ میٹر ہے وہ آپ تک پہنچا دیا جائے, لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ صاف ستھرے الفاظ میں ذرا آپ کو مطلب پہنچا دوں اور زیادہ جلدی نہ کروں. آج کا مطلب بہت اہم ہے اور بہت ریلیٹڈ ہے. یوں سمجھیے کہ 5 دن مقدمہ بناتا رہا ہوں, آج کا مطلب آپ تک میں پہنچانے کے لیے ایک بار صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے پہلے پس منظر بتائیں. جناب موسیٰ کے بعد, جناب ہارون کے بعد, جب جناب موسیٰ کے زمانے میں گوشالہ بنا لیا تھا, بچھڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی تھی, تو اب آپ قوم کا مزاج تو سمجھ گئے نا کہ مذہب تو چاہتے تھے مگر اپنی مرضی کا. مذہب تو چاہتے ہیں مگر اپنی مرضی کا چاہتے تھے, لہذا پھر وہ غلط راہوں پہ چلے گئے اور پھر تبرکات کی بے حرمتی شروع کر دی. وہ صندوق جسے, وہ تابوت جسے متبرک قرار دیا گیا تھا, اس کی بے حرمتی شروع کر دی. اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی, بس اس کو, جس کو کہنا چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تبرکات کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیتا ہے. سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک بات کو, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے, اس سے مجھے کوئی بحث نہیں, لیکن جب مقدسات کی بے حرمتی کرے گا, جب تبرکات کی بے حرمتی کرے گا تو, کیونکہ متبرک چیزیں ہیں نا, ان متبرک چیزوں کی بے حرمتی کرے گا تو سبب فضیلہ چھین لیا جاتا ہے, ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں لوگ. جب مذہبی مقدسات کی, متبرکات کی, تبرکات کی توہین کریں گے اور ان کی بے حرمتی کریں گے تو انہیں کیا کیا, بے حرمتی کی, اس تابوت کی بے حرمتی کی جس میں تبرکات تھے. یہ تبرکات کو یاد رکھیں کہ جو دلائل آج میں دینے جا رہا ہوں آپ کے سامنے, تبرکات تھے, یہ باعث فضیلت تھا. قرآن مجید بتا رہا ہے, یہ بابی آیات پیش کروں گا, باعث فضیلت تھا, باعث برکت تھا. اچھا اس تابوت کو باعث برکت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ خود بھی تو سارے کام کر سکتا تھا. نہیں, یاد رکھیے مشیت کا اصول یہ ہے کہ جو پیغمبر جو رسول اس کے لیے زحمتیں اٹھا رہے ہیں, مصیبتیں اٹھا رہے ہیں, اللہ کبھی بھی ان کو درمیان سے ہٹانا نہیں چاہتا. ان کو یاد رکھنا, ان کی زحمتوں کو یاد رکھنا, یہاں تک کہ ان کی باقیات کا بھی احترام کرنا, چاہے وہ نالین کی صورت میں کیوں نہ ہو, چاہے وہ زرہ کی صورت میں کیوں نہ ہو. یہ مشیت کا قانون ہے, یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے, مشیت کا قانون کہ میرے پیغمبروں کی باقیات کا احترام کرنا. کیوں؟ اس لیے, یہ شرک نہیں, اس لیے ان کا احترام کرو کہ انہوں نے میرے دین کی خاطر, میرے نام کو بلند کرنے کی خاطر قربانیاں دی ہیں, زحمتیں اٹھائیں گے. لہذا ان سے منسوب ہر چیز کو اللہ نے تبرک قرار دیا, حتیٰ کہ اس تابوت کو بھی تبرک قرار دیا. جب بے احترامی کی, جب تقدس کو پامال کیا ان تبرکات کے, سمجھ رہے ہیں نا بات کو, پامال کیا جاتا ہے نا کبھی کبھی, تقدس پامال کر دیتے ہیں, جو مقدس چیزیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, یہ ہے تقدس کی پامالی, بے حرمتی. یعنی چیز اتنی مقدس ہے اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اپنے کھانے کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور دوسرے مقاصد کے کچھ نہیں تو قبضہ کرنے کے لیے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس سے مجھے بحث نہیں ہے, میں تو پیش کر رہا ہوں, ایک فکر پیش کر رہا ہوں. یہ بھی ہوتی, سن رہے ہیں نا آپ حضرات, ایک صلوات بھیجیے تو مجھے پتا چلے آپ. اب آئیے, اب جب یہ ہوا, تابوت ان سے لے لیا گیا. قصص انبیاء کا معاملہ ہے, تاریخ نہیں ہے, ماں قبل تاریخ کے واقعات ہیں, لہذا قصص میں تلاش کرنا پڑتا ہے. تو دو روایتیں ہیں, ایک کہ اللہ نے اٹھا لیا تابوت کو واپس, ایک میں کہ جالوت کی قوم چھین کے لے گئی, جالوت ان پر حاکم ہو گیا بنی اسرائیل پر. بنی اسرائیل میں پھر انتظار شروع ہوا, کس کا؟ داؤد کا, حضرت داؤد پیغمبر کا انتظار شروع ہوا. میں نے کہا کہ انتظار کی تاریخ کتنی طویل ہے, جو لوگ انتظار کو جھٹلاتے ہیں وہ پڑھ لیں قصص انبیاء اور قرآن مجید کی, کس طرح سے انتظار کرتے تھے لوگ, جناب داؤد کا انتظار کر رہے ہیں. اب جناب جب صدیاں گزر گئی, کئی سو سال اس حالت میں رہ کے رسوا ہو گئے, ذلیل ہو گئے, جالوت نے ان کو ذلیل کر دیا, ان کا قتل عام شروع ہو گیا, ان کی عورتوں کو وہی کنیز, وہی جو جناب موسیٰ سے پہلے حالات تھے, بار بار تاریخ نے دہرایا. وہ جب ہم نے ایک آیت کے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ ایک زمانے کی بات نہیں, یہ تو ہر زمانے میں, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ يَرِثُهَا عِبَادِي أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ. یہ ہر زمانے میں ہوا کہ صالح بندوں کو ہم نے میراث دی, زمین پہ اپنا وارث بنایا. یعنی ہر زمانے میں یہ حالات پیش آتے رہے. جب صدیاں گزر گئیں پھر جمع ہوئے, نبی تو ہوتا تھا نا ان میں, نبی تو تھے جناب شموئیل یا اشموئیل, جناب لاوی کی نسل سے, حاکم الگ ہوتا تھا. نبی کے پاس گئے کہ آپ دعا کیجئے, یہ وہی لوگ جو انبیاء کو مارتے تھے, قتل کرتے تھے, کہ کیوں ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہو. جناب شموئیل کے پاس جمع ہوئے, جناب شموئیل سے کہا دعا کیجئے بھائی کوئی سردار ہم میں پیدا ہو, ایک اللہ ہمیں سردار بھیج دے ہمارے لیے, ایک رہبر بھیج دے, رہنما بھیج دے جس کی سربراہی میں ہم جنگ کریں. یہ واقعات اور انداز میں ہم پڑھ چکے, آج کسی اور اینگل سے, کسی اور زاویے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں اس واقعے کو. تو جناب شموئیل نے کہا کہ بھائی تیار ہو, میں دعا تو کر دوں آ جائے گا, لڑو گے بھی نہیں لڑو گے, جہاد کرو گے نہیں کرو گے؟ تو کہتے کہ قرآن کہتا ہے ان کے جواب کو نقل کرتا ہے، کیوں نہیں لڑیں گے، کیسے نہیں لڑیں گے جبکہ ہم خوار ہو رہے ہیں، در بدر کیے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، ہماری عورتوں کو کنیزی میں لیا جا رہا ہے، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ بالکل جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں۔ جناب شمعون نے دعا دی، دعا کی، اور دعا دینے کے بعد، دعا کرنے کے بعد خوشخبری دی قوم کو بلا کے کہ لو بھائی اللہ نے تمہاری سن لی، میری بھی دعا سن لی، اور تمہارے لیے تالوت کو سردار مقرر کر دیا گیا۔ اب ان کو یہ گمان تھا کہ جو سردار آئے گا وہ تو ہم میں آئے گا، یا بنیامین کی اولاد میں آئے گا، یا یوسف کی اولاد میں آئے گا، یا لاوی کی اولاد میں آئے گا، یا یوسف کی اولاد میں۔ یہ تالوت تو بنیامین کی اولاد میں ہے، اور پھر تالوت کے پاس مال بھی نہیں، مال دنیا بھی نہیں، کوئی عہدہ بھی نہیں، کچھ نہیں ہے، اس کو کیوں منا؟ بگڑ گئے سب، یہ تو ہمارے پاس آنی چاہیے تھی سرداری، سردار تو ہمیں بننا چاہیے تھا، یہ کیسے بن گیا؟ نہیں مانتے۔ تو آپ نے فرمایا جناب داؤد نے کہ اللہ کا یہی فیصلہ ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم زادہ بسطتا فی العلم والجسم، تم جس کو بزرگی کا معیار سمجھ رہے، وہ بزرگی کا معیار نہیں ہے، بزرگی کا معیار اللہ کی بارگاہ میں جسم یعنی طاقت اور علم ہے۔ اس میں تالوت میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، مال دنیا کو نہ دیکھو، علم میں بھی تم سب سے زیادہ ہے، طاقت اور شجاعت میں بھی تم سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے معیار میں تمہارا سوشل اسٹیٹس نہیں ہے سرداری کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں معیار علم، خالی علم ہو، شجاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، جب بھی وارث نہیں بن سکتا، خالی طاقت ہو، علم نہ ہو، جیسے جاہل جو ہمیں ٹکرائے تھے، علم نہ ہو، تمیز ہی نہیں ہے، نہ عورتوں کی، نہ بچوں کی، نہ بوڑھوں کی، نہ مسجد کی، نہ مندر کی، نہ چرچ کی، نہ امام، کسی چیز کی تمیز نہیں۔ مارو مارو تو کیا پتا چلا کہ خالی طاقت کافی نہیں، جب تک علم نہ ہو، خالی علم ہو شجاعت نہ ہو تباہی، خالی طاقت ہو علم نہ ہو تب بھی تباہی، بربادی جو نظر آ رہی ہے سامنے۔ جب جاہلوں کے ہاتھ میں دین لگ جائے گا تو دین کا کیا حشر ہوگا، وہ دیکھ لیے جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ سلامات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ اب جب قوم نہیں مانی تو اب سنیے، اب وہ دلیل جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، سورہ بقرہ کی 248 آیت۔ قال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، ان کے رسول نے ان سے کہا، ان آیت ملک ہی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مومنین۔ سورہ بقرہ 248 میں آیت، یاد رکھیے گا، نوٹ کر لیجیے گا تاکہ آپ کو یاد رہے، 248 میں آیت، جا کے دیکھیے تاکہ تابوت کا لفظ ہے، تابوت کا یہاں اور کس انداز میں ذکر ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تالوت کی بادشاہت کے لیے نشانی قرار دی۔ کیا نشانی قرار دی؟ ایک نشانی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان آیت ملک ہی، اس کے ملک، اس کی بادشاہت، اس کی سرداری کی نشانی یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ وہ تابوت واپس پلٹ کے آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون کا سامان ہے۔ اس تابوت کو کیا قرار دیا؟ تابوت سکینہ، اس کا نام ہی تاریخ میں ہے، تابوت سکینہ۔ کیوں؟ پروردگار بغیر تابوت سکینہ کی کامیابی دیتا؟ یاد دلانا چاہ رہا ہے، اور آیت نے یہ بھی بتایا کہ اس میں ہے کیا کیا۔ وَمِمَّا وَبَقِيَتُم مِمَّا، اور اس میں وہ سب باقی رکھا ہوا ہے۔ وَبَقِيَتُم مِمَّا تَرَكَ، جو ترک کیا ہے، جو چھوڑا ہے ترکے میں، میراث میں، آل موسیٰ وآل ہارون، ہارون اور موسیٰ نے جو چھوڑا ہے، ان تمام خاندانوں کا، آل موسیٰ کا ترکہ، آل ہارون کا ترکہ اس میں رکھا ہے اللہ نے۔ یعنی بس معلوم ہوا کہ وہ تابوت اتنا مقدس تھا کہ اس میں جناب ہارون کی بھی نشانیاں تھیں، اس میں جناب موسیٰ کی بھی نشانیاں تھیں، ان انبیاء کی نشانیوں کے سبب سے اللہ نے اس تابوت کو اتنا متبرک بنا دیا تھا کہ اسے فتح کی علامت بنا دیا تھا، یہ جو تم سے چھینا گیا ہے یہ واپس آ جائے گا، یہ تابوت، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تم فاتح ہو گے۔ اب آپ بتائیے، اس کی کوئی تعویل کرے، اس کی کوئی توجیہ کرے؟ صاف اور واضح آیات ہے، متشابہ تو نہیں ہے، پورا واقعہ بیان ہوا ہے، متشابہ کہاں سے آئے گی؟ متشابہ آیت تو نہیں، صاف اور واضح حکم ہے کہ اس تابوت سکینہ کو علامت قرار دے رہا ہوں، نشانی قرار دے رہا ہوں، اور پھر نشانی کی پھر تکرار ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے تمہارے لیے اس میں اگر تم مومن ہو۔ وَبَقِيَتُم مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ، تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، حمل کیے ہوئے ہوں گے، اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے نشانی رکھی، لآیۃً لکم، تمہارے لیے نشانی ہے اس میں، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. تو پیغمبر نے بتا دیا کہ تالوت کی سرداری کی نشانی ہے کہ تابوت واپس آ جائے گا. اس تابوت کو نشانی قرار دیا. یہ تابوت کیا ہے؟ لکڑی کا ایک تابوت، مگر اس میں انبیاء کی نشانیاں ہیں، ان کے خاندان کا سامان ہے، تو اس میں زرہ بھی ہے. وہ تالوت کے پاس، اب اس کی بھی دو روایتیں، ایک تو ملائکہ وہ واپس لے آئے تالوت کے پاس، ایک جالوت کے لشکر نے اس کو بھیجا کہ یہ جھگڑے کی جڑ ہے، فساد کی جڑ ہے، تابوت ان کو واپس دو. قصص انبیاء کا معاملہ ہے، میں نے عرض کیا کہ تاریخ تو ہے ہی نہیں، ما قبل تاریخ کا واقعہ ہے، قصص انبیاء کی بات. بہرحال وہ آ گیا واپس. اب قرآن نے بتایا کہ تابوت فتح کی علامت ہے، یہ اپنے ساتھ یہ آگے رکھتے تھے اس تابوت کو، اور فاتح رہے. اب آج تک اس تابوت کی ایک تاریخ ہے، بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن اس کے لیے پھر الگ مجلسیں درکار ہیں. آصف ورقیہ کے بعد اور پھر وہ سلسلہ آج تک جو جھگڑا چل رہا ہے نا بیت المقدس کا، یہ وہی تابوت کی کہانی چل رہی ہے، یاد رکھیے گا. اسی تابوت سکینہ کو تلاش کیا جا رہا ہے، جو تابوت سکینہ مل جائے، جو کھودنے کھودنے اور کھدانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سارا کچھ وہ ایک الگ تاریخ ہے. لیکن یہاں تک میں نے بتایا کہ اس تابوت کو اللہ نے علامت کرا دی. کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ بتا رہا ہے کہ متبرک ہے، مقدس ہے، غلط استعمال کرو گے تو گناہ ہے. بھائی خانہ کعبہ بھی تو اللہ کا گھر تھا، سب نے بت رکھ دیے تھے، تو کیا کروں، انکار کر دوں کہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ بنی ہاشم نے انکار کیا تھا، نہیں کیا اللہ کے گھر کا، اللہ کا گھر ہے، انہی نے غلط بنا دیا، 365 بت رکھ دیے. گھر تو اللہ کا ہے نا. تو زمانے میں بھی جو دین ابراہیمی پر تھے، ابھی بتائیں گے آگے چل کے، دین ابراہیمی پر تھے، وہ دین ابراہیمی پر ہی تھے، وہ وہی نماز پڑھتے تھے جیسے جناب ابراہیم عبادت کرتے تھے، جیسے طواف کرتے تھے. چھوٹا سا گروہ، مختصر سا، ابھی بتائیں گے کون سا گروہ، مختصر سا گروہ ہے، وہ ہے ضرور، کیونکہ قرآن نے وعدہ کیا ہے، دعا قبول کیا جناب ابراہیم کی، بدلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، جناب ابراہیم کی دعا ہے نا، اور ہماری اولاد میں بھی ایک گروہ کو مسلمان رکھنا. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ دعا قبول کرے اور کوئی زمانہ ایسا گزرا ہو کہ جب ذریت ابراہیم میں کوئی مسلمان نہ ہو. ایک نہ ایک تو ہونا چاہیے نا، موجود ہوگا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے آگے بڑھاتے ہیں. اب مجھے جلدی جلدی چلنا پڑ رہا ہے کیونکہ مطلب مجھے زیادہ بیان کرنا ہے آپ کے پاس آج. اب جناب تابوت آ گیا، زرہ بھی نکل آئی، اب چار و ناچار ماننا پڑا بنی اسرائیل کو کہ بھائی اب نشانی آ گئی، تو انو کرن مان لو، تو انو کرن سب نے مان لیا. جب مان لیا تو تالوت نے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد جناب تالوت نے سب کو کہا کہ بھائی دیکھو 60,000 تو تم جمع ہو گئے ہو، مجمع دیکھ کے کبھی آدمی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، مجمع چھٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی، ہم نے مجمع جمع ہوتے بھی دیکھے، مجمع چھٹتے بھی دیکھے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. خیر جناب مجمع جمع ہو گیا، 60,000 کا مجمع، امتحان رکھ دیا ان کے لیے، دیکھو چل تو رہے ہو لیکن امتحان ہے، راستے میں نہر آئے گی، اس کا پانی نہیں پینا ہے، ایک چلو پینے کی اجازت ہے بس، اس سے زیادہ کوئی نہیں پینا. صحرا کا سفر، پیاسے، اور جناب سب نے گھٹاخٹ گھٹاخٹ پانی پی لیا سوائے چند لوگوں کے. جناب تالوت کو پتا چل گیا کہ کتنے میدان میں ڈٹنے والے ہیں، کتنے سختی کے عالم میں دوڑ لگانے والے ہیں، پتا چل گیا نا، امتحان لے لیا، امتحان لینا مقصود کا معلوم ہو گیا. اب جب سامنا ہوا لشکر اتنا بڑا، جناب داؤد کے والد کو پیغام بھیجا گیا، ان کے بیٹے زیادہ تھے، تالوت جانتے تھے کہ داؤد کہاں ہے، وہ داؤد جس کا یہ قوم انتظار کر رہی تھی، یہ نہیں معلوم تھا کہ یہی داؤد ہے جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. جناب داؤد اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، اور بھائی بھی انہیں بالکل معاذ اللہ حقیر جانتے تھے. جب جناب داؤد کے والد کو پیغام بھیجا تو اپنے سب بچوں کو لے کر آ گئے، چھوٹے والے کو نہیں لائے. بھائیوں نے منع کر دیا کہ یہ کیا لڑے گا، یہ کیا جنگ کرے گا، چھوٹا ہے، اس کو بھیڑوں کی نگرانی پہ رکھ دیجئے، وہ گوشت فند بےچارے حفاظت کریں، گوشت فند کے بچوں کی، گوشت فندوں کی، ان کو وہاں چھوڑ دیا. شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ جس کے جسم پر وہ زرہ فٹ آ جائے گی وہی جالوت کا قاتل ہوگا. کس کی زرہ؟ جناب موسیٰ کی. دیکھیے میں ایک بڑے لطیف نقطے تک آپ کو لے کر جاؤں گا انشاءاللہ، یہ تھوڑی سی خشکی برداشت کر لیجئے گا، پھر دیکھیے نتیجہ کیا نکلے گا. اور آنکھیں تو بند نہیں ہے کسی کی نا، نہیں ایک صاحب کی بند ہے، کھل جائے گی. یا اللہ، جب میں ایسا جملہ کہا کروں تو سمجھ لیا کیجیے کہ بن ہے یقیناً کسی کی جو مجھے نظر آ گئی. میں اپنا جگر خون کر رہا ہوں, میں طالب بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں لیکن کئی گھنٹے مطالعہ کر کے رات رات بھر آتا ہوں. اب اگر کوئی آنکھیں بند کرے گا تو سوچئے مجھ جیسے طالب علم کے دل پر کیا گزرے گی, کیا گزرے گی. یار میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, کوئی غلط بات کر رہا ہوں؟ یہ سو رہا ہے, نیند کے مزے لے رہا ہے, کیا کہہ رہا ہوں میں اس سے؟ ایک صلوات اور بھیجیے محمد. خیر جناب, چلیے آگے. جناب داؤد کے سب بیٹے آئے, تالوت نے ایک ایک کر کے سب کو زرہ بنائی, کسی میں فٹ نہیں آئی. اب جناب داؤد کے والد سے پوچھا کوئی بیٹا چھوڑ کر آئے ہو؟ ہاں کہا, وہ سب سے چھوٹا جو ہے اس کو چھوڑ آیا ہوں, وہ کیا جنگ ون کرے گا؟ اس کو بھیڑوں کی نگرانی میں بھائیوں نے کہا وہ کہاں اس قابل ہے, وہ چھوٹا ہے, اس کو وہیں چھوڑ دیا ہے. کہا اس کو بلاؤ. داؤد کے جناب داؤد کے والد سے اس کو بلاؤ. جناب داؤد کو بلایا گیا. اب دیکھیے جناب موسیٰ کا سن و سال قد و قامت آپ نے سنا تو ہے نا, نکلتا ہوا قد, چوڑے لمبے ماشاءاللہ, یعنی عام آدمی سے ہٹ کر ان کے قد و قامت ہے. سب نے ایک ہی حلیہ لکھا ہے, جتنے بھی قصص انبیاء لکھے گئے ہیں مکاتب فکر کے, سب نے لکھا کہ ہاں بھائی نکلتا ہوا قد تھا, چوڑے چکلے ماشاءاللہ, خوب صحت مند اور لمبے چوڑے انسان تھے. اور داؤد چھوٹے, داؤد کم سن, داؤد نو عمر, داؤد نوجوان. کہاں جناب موسیٰ کی زرہ, کہاں جناب داؤد کا سن؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کہاں جناب داؤد کا سن, کہاں جناب موسیٰ کی زرہ؟ کہ بلاؤ. پہلے تو بھائیوں نے مخالفت کی, جناب طالوت نے اشارہ کیا کہ بلاؤ اس کو, اپنے بیٹے کو داؤد کو. داؤد کو بلایا گیا, آگے بھیڑے وڑے چھوڑ کے. جناب طالوت نے وہ زرہ نکالی جناب موسیٰ کی, کہا اس کو پہناؤ, کہیں تو چھوٹا ہے, کہ پہناؤ. جب پہنایا تو فٹ آ گئی, جب پہنایا تو وہ زرہ, یہ تاریخ ہے, جناب داؤد پر جناب موسیٰ کی زرہ بالکل فٹ آ گئی. اور تین پتھر لے کر چلے تھے, لے کر کیا چلے تھے؟ پتھروں نے خود آواز دی تھی. جب ابا نے بلایا کہ میدان جنگ میں آؤ تو گوفن تھی ان کے پاس, تین پتھروں نے خود کہا کہ مجھے لے لیجئے ساتھ, اللہ کا حکم ہے میں کام آؤں گا, مجھے لے لیجئے ساتھ, اللہ کا حکم ہے میں ساتھ آؤں گا. وہ تین پتھر اٹھائے, ایک پتھر میمنے پہ پھینکا تھا گوفن سے, گوفن سمجھ لیں نا اس کی غلیل کی قدیم شکل. اب جب پٹے بازی ہندوستان میں پہلے ہوتی تھی, اب تو سب ختم ہو گیا, تو بڑا سا بنایا جاتا تھا, اس میں پتھر رکھ کے گھما کے پھینکتے تھے, وہی گوفن کی قدیم, اسی کا نام ہے گوفن, وہ قدیم زمانے میں اسی کو گوفن کہتے تھے. تو اس سے لوگ پرندوں کا بھی شکار کرتے تھے, کھیلتے بھی تھے, وہ چھوٹی بھی ہوتی تھی بڑی بھی ہوتی تھی. تو اپنے گوفن میں انہوں نے تھیلے میں تینوں پتھر رکھے, گوفن تو ساتھ لے کے جا ہی رہے تھے, تینوں پتھر رکھے. ایک میمنے پہ مارا تھا, میمنا تباہ ہو گیا تھا, ایک میسر پہ مارا تھا جالوت کے, میسرا تباہ ہو گیا تھا, ایک جالوت کی پیشانی پہ مارا تھا جہاں تاج چمک رہا تھا, اس کا دمک رہا تھا. اب تابوت میں سن لیجئے کہ میں نے عرض کیا کہ کیا کیا تھا. ایک روایت اور بھی ہے کہ جہاں نالین تھی, جہاں زرہ تھی, جہاں توریت کی تختیاں تھیں, وہاں ایک تصویر تھی, یاقوت کے پتھر میں بنی ہوئی ایک تصویر تھی کہ ایک نورانی ہستی نماز پڑھ رہی ہے, کچھ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, ایک تلوار لیے جوان کھڑا ہے. اس کی سب تشریح کرتے چلے آئے تھے کہ یہ آخری زمانے کا پیغمبر ہے, یہ اس کے خاص اصحاب اور اس کی آل کے افراد ہیں جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, حالانکہ میں سب سے زیادہ ذکر کرتا ہوں اصحاب پیغمبر کا, اصحاب باوفا کا. اس کے بعد پروپیگنڈا ایسا کر دیا گیا ہے جیسے پتہ نہیں ہم اصحاب کو نہیں مانتے. ارے ہم سے زیادہ کون مانے گا اصحاب کو, ہم سے زیادہ کون مانے گا؟ ہم جانتے ہیں کہ حضور کے اصحاب کا مقام کیا ہے اور کیسے کیسے جانثار, کس کس طرح سے انہوں نے جانثاری کی ہے اپنے حبیب کے, اللہ کے حبیب کے ساتھ. اور ہم تو ذکر کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن خیر اب وہ تصویر ہے. اور یہ جو جوان کھڑا ہے, بس یہ جانتے تھے کہ جو جوان کھڑا ہے تلوار کی حفاظت کر رہا ہے پیغمبر کی, یہ اس کا چچا زاد بھائی ہے, یہ اس کا چچا زاد بھائی ہے. لیکن سنیے جو نتیجہ دینے جا رہا ہوں, جناب داؤد نے پتھر مارا, جالوت مر گیا, ختم ہو گئی جالوت کی کہانی. قوم نے جناب داؤد کو اپنا سردار بنا لیا. جہاں جناب داؤد میں اور صفات تھی کہ لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا نا, لین الحدید, حدید کو بالکل نرم کر دیا تھا, وہاں لحن داؤدی آپ نے سنا ہوگا, لحن داؤدی. یعنی انبیاء میں سب سے پیارا جو لہن تھا وہ جناب داؤد کا تھا. بھائی لہن کہاں استعمال ہوگا؟ جب انسان گنگنائے گا, جب انسان ترنم سے بات کرے گا. کیونکہ گوسفند وغیرہ چراتے تھے, حضور کے اجداد میں بھی ایک کا ذکر ہے, زندگی رہی کل کر دوں گا, کس کا لہن اتنا پیارا تھا جسے لہن داؤدی کہا گیا. تو وہ جب بلاتے تھے, آواز دیتے تھے, تو اس میں خود بخود ایک ساز سا پیدا ہوتا تھا, ایک संगम सा पैदा होता था उसके अंदर, एक संगीत से आवश्यक गीत गाना वाना ना समझिएगा, यानी आवाज में एक खूबसूरती हुस्न पैदा होता था तो मशहूर हो गया था। अगर कोई अच्छी आवाज में कुछ पढ़ता था, तिलावत करता था, तो कहते थे कि लहन दाऊदी है इसके पास। तो जनाब दाऊद को आवाज अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत आवाज दी थी। जैसे इस जमाने में अब्दुल बासित अब्दुल समद जो कारी था, वो अभी तक यक्के रोज रहता, यानी इसको कहते हैं कि जगाने रोजगार है अपने मैदान का। कुरान मजीद की कराहत में, कुरान मजीद की तिलावत में उसकी जो आवाज है, उसको कहते हैं अल्लाह ने दाऊदी अल्लाह ने इसको दिया है। यह हमारे बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले जो गुजर गए बड़े नोहा खां, तो कहते हैं भाई अल्लाह ने दाऊदी है इसके पास, तो पैदाइशी तौर पे ये तो नोहा खां। अब जिक्र जहन में आ गई बात तो नहीं रखूंगा, मरने वालों को तो ये सारे सवाब पहुंचा दिया जाए। तो सच्चे भाई का जहन में एकदम अचानक नाम आ जाता है मेरे, ये सच्चे भाई थे कि आज भी सुनो तो जनाब ऐसे ही तरोताज़ा कलाम, तरोताज़ा आवाज़, खुदा उसके और दर्जात में इजाफा करे। जितने भी हमारे नोहा खां गुजर गए बेहतरीन नोहा खां, परवरदिगार उनके दर्जात में इजाफा करे। जो जिंदा है परवरदिगार आलम उनको तूले उम्र अता फरमाए। तो ये अल्लाह ने दाऊदी मौजूद है कि जनाब दाऊद की आवाज। जो अब मैं नतीजा देना चाह रहा हूं आपको, जनाब मूसा और जनाब दाऊद के सिनो साल में कितना फर्क। सिनो साल में तो फर्क है, ये नौजवान थे और वो अपनी तभी उम्र को पहुंच के इंतकाल हुआ। कदो कामत में कितना फर्क, वो लंबे चौड़े ये कम सिन। लेकिन मीरास विरासत अंबिया की मीरास किसके पास आई, जो अहलियत रखता था। जनाब दाऊद अहलियत रखते थे, लिहाजा अल्लाह ने उस जिरा को उनके सीने पर फिट कर दिया, उनके सीने पर फिट आ गई, क्योंकि अहलियत थी ना इस मीरास को संभालने की, इनके पास अहलियत थी। दूसरों में अहलियत नहीं थी, अच्छे अच्छे लोग थे, अहलियत नहीं थी, लिहाजा उनके जिस्म पर बड़े होने के बावजूद वो चीज मुकम्मल नहीं आई, जनाब दाऊद के मुकम्मल आई। अब मैं दूसरी मिसाल देता हूं तारीख से आपको कि देखिए, कई बार मैंने आपसे कहा कि अरबों का इल्म कितना था, कदमों के निशान देख के बताते थे कि कौन सा कबीला गुजरा है, ऊंट के कदमों के निशान देख के बता देते थे कि कौन सा कबीला गुजरा है। अगर रात को कोई ठहर के चला जाता था उनके गांव से बाहर, तो आके पहचानते थे और कहते थे इतने ऊंट थे, इतनी ऊंटनियां थी। और अगर उस काफिले में कोई कानी ऊंटनी होती थी तो वो भी बता देते कि इनमें एक ऊंट काना था। फुजला देख के ऊंट का बताते थे, गुठलियां देख के बताते थे। इल्म था, जादू नहीं था, इल्म था। चेहरे देख के कबीला बताते थे, चेहरे देख के दादे परदादे का नाम बताते थे, ये फला कौम का, ये फला कबीले का, फला शख्स, ये इल्म थे उनके पास। तो अब मुझे बताइए कि क्या हुआ, मौलाए कायनात और पैगंबर खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक बात बताइए, पूरी तारीख पढ़ लीजिए, सिनो साल में भी फर्क है, कम से कम 25 साल का, कम से कम 25 साल का फर्क है, और कदो कामत में भी फर्क है, जुस्से में भी फर्क है, जसामत में भी फर्क है। हुलिये पढ़ लीजिए, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है कि नहीं है। पैगंबर और मौलाए कायनात के सिनो साल में भी फर्क है, कदो कामत में भी फर्क है, जुस्से और जसामत में भी फर्क है, मगर शबे हिजरत क्या हुआ। अभी सुनिए पूरी बात, पूरी बात सुनिए, शबे हिजरत का वाकया जरा सा वो पहलू नकल कर दूं जो आपसे ओझल रहता है। सुनिए क्या हुआ था, 150 शमशीर जन पहरा दे रहे थे और दीवारों से झांक झांक के देख रहे थे ना कि बिस्तर पे रसूल सो रहे हैं, ऊपर घरों से कोटों से जासूस इत्तलात दे रहे थे ना बराबर, यहां बिस्तर पे हैं, बिस्तर पे हैं। मुझे इंसाफ से बताइए, जब इतने काबिल थे, इतना इल्म था, अगर शख्सियत बदल जाती तो फौरन कहते आज बिस्तर पे मोहम्मद नहीं, कोई और लेता है। पहचान लेते ना, पहचान लेते ना कि नहीं, शख्सियत बदल गई, शख्सियत बदल गई, वो कदो कामत नहीं है, वो अंदाज नहीं है। बस अल्लाह जिसे मीरास देता है, जैसे दाऊद के तन पर मूसा की जिरह पूरी आई थी, शबे हिजरत मोहम्मद जब अली मोहम्मद के बिस्तर पर जब अली लेटे तो रात भर के लिए अल्लाह ने मोहम्मद का सरापा दे दिया था। मिलकर एक बुलंद आवाज से सलवात इनायत फरमाइएगा। समझ में आ गई बात, ऐसे थोड़ी विरासत मिलती है कि जिसने चाहा जिसको वारिस बना लिया। शबे हिजरत ऐलान है इस बात का कि वो सरापा रहा रात भर के, सब गवाही देते रहे कि मोहम्मद सो रहे, झाक झाक के शमशीरन देखते रहे घर में ही लेटे हुए सो रहे। अगर शख्सियत बदल जाती तो फौरन जानते कि नहीं आज वो नहीं है, आज कोई और सो रहा है, आज बिस्तर पे कोई और है। तो क्यों, اس لیے کہ وارث بنانا تھا نا. روایتیں تو سب نے نقل کر دی, مورخین نے بھی, سیوطی نے بھی, طبری نے بھی, سب نے لکھا کہ ہاں ذوالعشیرہ میں اعلان کیا تھا رسول نے کہ جو آج میری گواہی دے گا رسالت کی کل وہی میرا جانشین ہوگا. خیر ہم ان مسائل میں نہیں پڑھنا چاہتے, وہ اشارہ کافی ہے آپ کے لیے. سمجھ میں آگی بات کہ میراث ایسے تھوڑی ملتی ہے, میراث ایسے ملتی ہے. اب آئیے وہ جو میں نے ایک اشارہ کیا تھا آپ کو, آبا و اجداد کا اشارہ کیا تھا. کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ جناب ابراہیم کو خوف نہیں آیا, لیکن قرآن مجید نے بتایا کہ جناب موسیٰ کو تین جگہ خوف آیا. ایک جب آگ دیکھی اور آگ سے آواز نکلی تو بھاگے الٹے پیروں, قرآن کہتا ہے آواز آئی مت ڈرو موسیٰ میں تمہارا رب ہوں میرے پاس آؤ. ایک بار جاتے ہوئے ڈرے کہ وہاں جاؤں گا تو مجھے خوف ہے, میں نے ان کے ایک آدمی کو مارا ہے, مجھے مارنے کا نہیں ڈرو, جاؤ ہم ساتھ ہیں تمہارے, ہم تمہارے ساتھ ہیں موسیٰ جاؤ. تیسری بار جب ساحروں نے رسیاں پھینکی سانپ بن گئی ڈر گئے, اللہ کی اللہ نے حکم دیا لا تخف نہیں ڈرو موسیٰ اپنا عصا پھینکو, تو دو تین جگہ خوف ہے نا. لیکن جناب ابراہیم کو جب پھینکا گیا خوف آیا نہیں آیا. جو کل کا ایک جملہ تکرار کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آگے بات کو بڑھانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم کے صلب مطہر میں پیغمبر ختمی مرتبت کا نور ہے, وہاں خوف کا گزر نہیں. حیدر کرار کا نور ہے, بارہ اماموں کا نور ہے, فاطمہ زہرا کا نور ہے, حسن مشتبہ کا, حسین کا, کیونکہ جناب ابراہیم سے دو بیٹے جناب اسحاق جناب اسماعیل. جناب اسحاق میں نبوت گئی مگر نور رسالت کہاں آیا؟ اسماعیل میں. جناب اسحاق میں نہیں گیا, جناب اسحاق کی اولاد میں ہے جناب موسیٰ, جناب اسماعیل کی ذریت میں پیغمبر. تو اب اس ذریت میں جس جس صلب میں نور آئے گا وہاں بت پرستی تو کجا, خوف کا کوئی امکان نہیں. اس لیے عدنان سے لے کر عبد المطلب تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور کے اجداد کی پیشانی کسی بت کے سامنے جھکی. الزام لگانے والے الزام لگاتے رہے, مگر بتا دے, وہی چل کا سوال پیش کر رہا ہوں کہ ہر قبیلے کے بت کا نام موجود تھا, کوئی بتا دے کہ بنی ہاشم کے بت کا کیا نام تھا, بتا دو, بتا دو بنی ہاشم کے بت کا نام. نہیں نہیں کسی نے پیشانی نہیں جھکائی. اب آئیے میراث کیسے پہنچتی ہے, میراث کیسے پہنچتی. تابوت کا ذکر کیا میں نے, سمجھ میں آ گئی بات کہ متبرکات کیا ہے, ان کے تقدس کو بامال نہ ہونے دو. جو چیزیں منسوب ہو انبیاء سے ائمہ سے ان کا تقدس ہے. خالی یہ نہیں کہ تبرک لے کے چلے جاؤ اٹھاؤ, ان کا جب تک تقدس رہے گا غلبہ رہے گا. جب ان کا تقدس پامال ہونے لگے گا, جب عبادتیں میلوں میں تبدیل ہونے لگے, قوم کے زوال کے آثار شروع ہو جاتے ہیں, قوموں پر زوال آ جاتے ہیں. مقدسات ہیں, ان کا احترام کیا جانا چاہیے. آئیے اب ایک اور مسئلہ حل کر دیں آج آپ کا. زمزم کھو چکا تھا بنی جرم پر, جب بنی خزاعہ غالب آئے, بنی جرم نے سب جو چڑھاوے تھے سونے کے ہرن سونے کی تلواریں سیرے ابن شام سیرے ابن اسحاق طبقات ابن نجد جتنی بھی کتابیں سیرت کی سب میں یہ ہے, جناب عبد المطلب کے واقعات میں اور کمالات میں یہ واقعہ درج ہے, سب نے لکھا ہے, یہ نہیں کہ کسی ایک نے لکھا ہو, سب نے یہ واقعات لکھے, سب اس میں ڈال کے پاٹ دیا تھا, چھپا دیا تھا. کافی عرصے تک زمزم چھپا رہا, ڈیڑھ دو سو سال میں لوگ بھول بھی گئے, نام پڑ گیا تکتم, چھپا ہوا زمزم نہیں تھا, چھپ گیا. اور ایسا چھپا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ کے صحن میں کیا ہوتا تھا, جگہ جگہ چبوترے بنے ہوئے, ادھر بھیڑ کٹ رہی ہے, ادھر گائے کٹ رہی ہے, ادھر دمبا کٹ رہا ہے, ادھر اونٹ کٹ رہا ہے, قربانیاں چڑھ رہی ہیں. زمانے جاہلیت کی منت ہے, زمانے جاہلیت. میں نے پہلے عرض کر دیا, پھر قید لگا رہا ہوں کہ منتیں تو جناب عبد المطلب نے بھی مانی ہے, منت تو نظر تو مولا کائنات نے بھی کی ہے, روزوں کی نظر کی ہے کہ نہیں کی ہے, نظر تو امام حسن نے بھی کی, نظر تو جناب فاطمہ نے بھی کی. اس کو منع تھوڑی ہے نظر نیاز کو, طریقہ کیا ہونا چاہیے. اب زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے, وہ گھیرنے کے لیے, مال کمانے کے لیے, پکڑنے کے لیے سب نے اپنے اپنے چبوترے اپنا اپنا بت رکھا ہوتا, نام اللہ کے گھر کا, آؤ چڑھاوے چڑھاؤ, یہ بیٹا دے گا, یہ بیٹی دے گی, یہ فلاں دے گا, یہ دے گا, اسے نوکری ملے گی, اسے دولت بڑھے گی تمہاری, وہ لوگ آ کے چڑھاوے چڑھاتے. او جڑی گوٹ, ایک عجیب سا منظر خانہ کعبہ کا پیش نظر سامنے نظر آتا تھا جو تاریخوں میں ہے. یہ حالت تھی خانہ کعبہ کی. اس میں جناب عبد المطلب کو بشارت ہوتی ہے کہ زمزم کھودو, زمزم نکالو. ایک دن دو دن تین دن جناب عبد المطلب وسیع تو ہے نا, کسی بت کے سامنے کبھی سر تھوڑی جھکایا. اب کہاں ڈھونڈو بھائی جگہ کی نشاندہی کی کہ کس جگہ کھودو. خواب میں بشارت ہو رہی ہے. ہماری ابھی بشارتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، پتہ نہیں کیسی کیسی بشارتیں ہوتی ہیں، ہمیں نہیں ہوئی آج تک. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد کا. یقین جانیے، یقین جانیے، میں تو کہتے ہوئے نہیں ڈرتا یہ سب باتیں، میں تو کسی کو ان باتوں میں تو کوئی خوف نہیں، کیونکہ تو مجھ پر واجب ہے کہنا. ایک ایسے شخص کا اشتہار اخبار میں آیا ایک بشارتی پروگرام کا، یہ میرا ایک دوست بچپن کا جو مذہب سے ذرا دور رہتا ہے، بھاگتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ سب ایسے لوگوں نے کانے کمانے کا دھندا بنایا. ہوتے ہیں نا اتھیس ٹائپ کے خیالات کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر دوست ہے کیا کریں، بچپن کا چھوڑتے بھی نہیں کہ بالکل ہی نہ ہو جائے. وہ اشتہار لے کر میرے پاس آیا کہ جب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ جہاں پہ ایسے آدمی کو بشارت ہوتی ہو جس کو پوری دنیا جانتی ہے کہ کس کیا اس کا کریکٹر ہے، تو اس کا مطلب اللہ کو بھی نہیں معلوم، معصومین کو بھی نہیں معلوم کہ آدمی کیا ہے جس کو بشارت دینا. کبھی سوچا تو کریں ان باتوں میں، کریکٹر تو دیکھا کریں ایسے لوگوں کے، کردار تو دیکھا کرو کہ جو بیوقوف بنا رہے معاشرے میں، تباہی کا باعث بن رہے ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی، ان کے کردار تو دیکھا کرو کہ لوگ اور بزدل ہو جاتے ہیں کہ جہاں ان کو بشارت ہوتی ہو بھائی اس مذہب کا کیا اعتبار ہے، ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیسا ہے، ہمیں تو پتا ہے کہ کتنا بڑا چیٹر ہے. معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، یہ دل جلتا ہے تو یہ باتیں نکلتی ہیں منہ سے. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد. خیر جناب، اب قوم کو جمع کیا جناب عبد المطلب نے، بہت خاص مطلب دینے جا رہا ہوں آپ کو، جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا کہ بھائی یہ ہو رہا ہے، مجھے آپ سب یہ تو جانتے نا کہ عبد المطلب کا ایک مقام تو ہے نا، جناب ہاشم کا ایک مقام تھا. جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کبھی میں پڑھ بھی چکا اجداد پیغمبر کے باب میں، یہاں پر پڑھ چکا ہوں کئی سال پہلے، تو ایک مقام تھا خاص، سرداری کا مقام، سردار نہ ہوتے ہوئے بھی ایک روب اور داب تھا، لوگ اپنا سردار مانتے تھے، سید البتھا کہتے تھے عبد المطلب کو، بتھا کا سردار. تو جناب عبد المطلب نے کہا بھائی ایسا ایسا ہو رہا ہے، کہا یہ فالتو کام کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہے نہ ہم اپنی محنت صرف کرنا چاہتے ہیں، فالتو کام ہے ان کے لیے. جناب عبد المطلب سے کا کسی نے ساتھ نہیں دیا. قوم تو جب آتی ہے جب کام ہو جاتا ہے. کام شروع کرو تو کہیں نہیں نہ ٹائم ہے نہ پیسے، جب بن جائے تو اب قوم کو حساب دو، قوم کا مال ہے. یہ ہمیشہ کی سنت ہے میرے بھائی، جو کچھ نہیں کرتا وہ پہلے حساب لینے کھڑا ہو جائے. ادارہ بناتے وقت کوئی نہیں ہوگا، جب بن جائے تو اب سب کی نظریں، اتنا بڑا ادارہ کیسے قبضہ کیا جائے، ادارے کو کیسے قابو کیا جائے، کیسے پکڑا جائے، بڑا مال آ رہا ہے اس میں. کسی ایک طبقے کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کا یہی انسان کی یہی فطرت ہے میرے بھائی، ایسا ہی ہے انسان، کہیں بھی رہے کس جگہ رہے، یہی کہ مال پکڑو تحریک ہر جگہ موجود ہے. پہلے یہ کام کر لیں پھر لے لیں گے، ہم پہنچ جائیں گے، اپنا ایک بنائیں گے ایک نیا. چلو بھائی، خیر جناب، کسی نے ساتھ نہیں دیا. ایک ہی بیٹا ہے حارث جناب عبد المطلب کے، اس وقت ایک بیٹا. تو نظر کی تھی وہاں پہ، نظر بھی کی تھی نا کہ دس بیٹے ہوں گے تو ایک قربان کروں گا. یہ نظر کا الگ قصہ ہے جو بتائیں گے کہ کیوں یہ نظر مانی، کون سا اللہ کا حکم نافذ کرانا چاہتے تھے ان لوگوں پر. خیر جناب، ایک بیٹا، دن بھر لگے رہتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے، دیکھو بڑھاپے میں کیا سوجی عبد المطلب کو، بیٹوں کو بھی لگا رکھا ہے، خود بھی لگے ہوئے کھودے جا رہے ہیں، روز کھودے وہ لا کے پھر اوجڑی اوجڑی ڈال دیں. پھر جناب عبد المطلب نے ڈانٹا پیٹا کہ اب اگر کسی نے ڈالا تو پھر تلواریں نکل آئیں گی. خیر وہ کھودتے 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 آخر زمزم نکل آیا. اب جب زمزم نکل آیا تو سونے کے ہرن، سونے کی تلواریں، اب جب مال نکلا تو قوم آ گئی. ہاں بھائی، وارث، میراث، ہم بھی ابراہیم کی ذریت ہیں، ہم بھی اسماعیل کی اولاد ہیں. جناب ہمارا حصہ کہاں، ہم بھی تو اولاد ابراہیم ہیں، ہم بھی تو قوم کے فرد ہیں، قوم کا مال ہے. اور جناب ایک مصیبت ہو گئی، اور جناب عبد المطلب بھی اڑ گئے کہ نہیں دوں گا، میں نے کھودا ہے، مال میرا ہے، جھگڑا شروع ہو گیا، تلواریں نکل آئیں. جناب عبد المطلب کے پیچھے بنی ہاشم آ گئے سارے، نوبت جھگڑے کی آ گئی. اور جناب عبد المطلب بیٹھ گئے کہ نہیں، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں نے نکالا ہے میرا ہے، یہ سونے کی تلواریں بھی میری ہیں، سونے کے ہرن بھی میرے. قوم ایک طرف، جب جنگ و جدال کی نوبت آئی تو ہاشمیوں کا اپنا ایک روب تو ہے نا، تو پھر بیچ میں لوگ پڑے، جرگا بٹھاؤ، جرگا بٹھاؤ، جرگا بٹھاؤ، فیصلہ کرو، فیصلہ کرو، فیصلہ کرو. وہ جناب کاہنا کوئی شام میں یہودی کاہنا، اس کے پاس فیصلہ لے کے گئے، اس نے عبد المطلب کا نام سنا، واقعہ سنا، عبد المطلب کے حق میں فیصلہ دے دیا. یہ وہاں تک جانے کے بھی معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں، لیکن میں ان سب سے گریز کر رہا ہوں، اصل واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں.
واپس آ گئے عبد المطلب، بنی ہاشم خوش ہیں کہ جیت گئے عبد المطلب، مقدمہ کورٹ نے فیصلہ دے دیا، وہ جو اسٹے آرڈر لیا گیا تھا وہ نکال دیا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ کاش کے سمجھ میں آ جائے. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سب ہو گیا، کورٹ کچہری ہو گئی، اپنا تماشا بنوا لیا، اپنی رسوائی کرا لی، فیصلہ وہی ہوا جو ہونا تھا. جناب عبد المطلب کے حق میں فیصلہ، جناب عبد المطلب آئے فاتح کی طرح مکے میں، قوم کو جمع کیا، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے، سنو اب سن لیا فیصلہ، کہاں اب تو سن لیا، مجبوری ہے، کورٹ آرڈر ہے، کیا کیا جائے، ہے نا. اب وہ تو سپریم کورٹ نہ ہوئی ورنہ وہاں بھی جاتے، ہائی کورٹ بھی جاتے، کم سے کم 25 سال تو لٹکاتے، لیکن خیر نہ تھی اس وقت، آج ہے، یہ سب ہو جاتا ہے. تو جناب وہ کہا کہ میرا ہے مال، مانتے ہو؟ سب نے تسلیم کیا. ہرن، تلواریں، سونے کی، سب پگھلوایا، سونے کو پگھلوایا. یہی تو میں حجت قائم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو شرک اور بدعت کہنے والے، سب سے پہلے خانہ کعبہ سے دروازہ ہٹاؤ. سنیے کیا ہے مسئلہ، مسئلہ یہ ہے کہ پگھلایا اس سونے کو، اعلان کیا کیے، چڑھاوا خانہ کعبہ کا ہے، میرا نہیں ہے. بتایا کہ چڑھاوے اسی چیز پر استعمال کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں ہوتے کہ ہر سال نئے ماڈل کی کار آ رہی ہے. یہی ہوتا، وہ دادے پر دادے 600-700 سال پہلے آئے تھے دین کی تبلیغ کی، وہ تو بےچارے بوریوں پہ چلے گئے، سجادہ نشین پیر بن کے بیٹھے، لاکھوں مرید چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے بچے امریکہ انگلینڈ میں عیش کرتے ہیں، چڑھاوے آ رہے نا بھائی، وہ مرید چڑھا رہے. تو جناب عبد المطلب نے بتایا کہ کعبے کے چڑھاوے، یہ میرا یا تمہارا مال نہیں ہے. لڑے اس لیے تھے کہ پہلے اپنے حق ملکیت ثابت کریں، پھر بتائیں گے کہ ان کا استعمال کیا ہے. ان سونے کو پگھلوایا، اس کا دروازہ بنایا، خانہ کعبہ پہ لگا دیا، خانہ کعبہ پہ لگا دیا. زمانے جاہلیت کی بات ہے، اب رسول نے فتح مکہ کے دن اعلان کر دیا تھا کہ نہیں، کہ زمانے جاہلیت کی ہر رسم ختم، ہر عبادت ختم. اب لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ یہ سونے کا دروازہ کا، خبردار، یہ کعبے کا چڑھاوا ہے. آج تک کسی کی ہمت نہیں، ڈیزائن بدلتا ہے، دروازے کے نقوش بدلتے ہیں اور سونا ملا دیا گیا، مگر کسی کی مجال نہیں کہ یہ کہہ کر کے کعبے کو سونے کی کیا ضرورت، ہٹاؤ سونے کا دروازہ. جہاں جہاں ان کا بس چلا، اشارہ کافی ہے نا، جہاں جہاں بس چلا وہاں نہیں ہونے دیا. لیکن نہیں جانتے کہ حکم رسول یہی ہے، سونے کے دروازے کا خانہ کعبہ پہ کیا کام، ارے لکڑی کا لگا دو. لیکن نہیں جانتے ہیں کہ یہ کعبے کا مال ہے، یہ کعبے پر چڑھا ہے، تو کعبے ہی میں استعمال ہوگا. تو بتایا کہ چڑھاووں کا استعمال کیا ہے، اس لیے میراث وہاں جائے گی جو حقدار ہوگا، کسی کی مجال نہیں اس سونے کے دروازے کو وہاں سے. تبرکات ہیں، مقدس ہے، خانہ کعبہ پر چڑھایا گیا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ ان تبرکات کو وہاں سے ہٹا دیا جائے. تو یہ ہے وارث جو بتا رہے کہ میراث کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے ان سب کو نہیں دیا، وہ جب تو بانٹنے آئے تھے، حصہ دو، حصہ دو ہمارا، ہم بھی ذریت ابراہیم، ذریت ہونا اور بات، انبیاء کی میراث پانا اور بات ہے. اس لیے بس ختم کرتا ہوں آج کے بیان کو، مقام حاصل کر لینا اور بات ہے، جس کے پاس میراث ہوگی قربانیاں وہی دے گا. اتنا سا آسان سا مسئلہ اگر دنیا سمجھ لے، سارے مسئلے حل ہو جائیں، ان کے پاس ظاہری منصب ہو یا نہ ہو. اس لیے حسین وارث انبیاء ہے، اس لیے وارث انبیاء ہے کہ تمام انبیاء کی میراث کو کربلا میں حسین نے بچایا ہے، بچایا ہے نا، ایسے تھوڑی ہے. السلام علیکم وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکم وارثہ ابراہیم خلیل، السلام علیکم وارثہ موسیٰ خلیل، السلام علیکم وارثہ عیسیٰ روح، السلام علیکم وارثہ حبیب. نبی نہیں ہے حسین، پیغمبر نہیں ہے حسین، رسول نہیں ہے حسین، مگر تمام انبیاء کی میراث اس کے پاس ہے. ایک سجدہ اس کا انبیاء کی محنتوں کو بچا لے گا، ایک سجدہ اس کا انبیاء کی زحمتوں کو بچا لے گا. چاہے تو وہاں بھی دعا کریں، سب کام ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، میدان ہے قربانی دینے کا، میدان ہے اللہ کی راہ میں خون دینے کا، تو حسین آگے آگے، حسین کے ساتھ پورا خاندان ہے۔ اور شہزادی کی شان میں ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں مصائب سے ربط کے لیے، کہ اگر سید نساء عالمین اگر دختر رسول نہ مانتی اور یہ کہہ دیتی کہ پروردگار یہ امتحان میں نہیں دے سکتی، تو جس اللہ نے جناب ایوب کے امتحان کو ختم کر دیا، جب جناب ایوب نے کہا بس پروردگار اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اللہ نے کہا بس ختم، آپ میرے صابر بندوں میں سے، جس نے جناب نوح کی دعا پوری کی، قوم پہ عذاب بھیجا، جس نے قوم عاد و ثمود انبیاء کو تنگ کرنے والی قوموں پہ عذاب بھیجے، جس نے جناب مریم کی سنی، جس نے جناب زکریا کی بڑھاپے میں سنی، انہیں جانشین دیا، انہیں وارث دیا، جس نے جناب ابراہیم کی بات سنی، انہیں وارث دیا، امتحانات میں، تو اگر دختر رسول دعا کرتی تو کیا دعا پوری نہیں ہوتی؟ نہیں۔ اسی لیے مقام ہے فاطمہ زہرا کا کہ یہ وہ ماں ہے جس نے قبول کیے سارے امتحان۔ ہمارے بھائیوں کی ہم یہ روایت موجود ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اسی وقت خبر آ گئی واقعہ کربلا کی۔ جناب ابن سلمہ کی روایت موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ساری روایت موجود ہے، جناب عباس ابن جناب عبداللہ ابن عباس، جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب کی روایات موجود ہیں کہ نہیں ہیں کہ واقعی کربلا کا ذکر کرتے تھے رسول، خاک شفا دے دی تھی جناب ابن سلمہ۔ یہ ماں ہے فاطمہ زہرا، یہ ماں ہے جس نے ساری قربانیاں دینا قبول کی، کیونکہ اکیلا حسین نہیں، حسین کا پورا خاندان ساتھ ہے، بیبیاں بچے، اور ایک امتحان تو وہ ہے جو حسین نے خود مانگا ہے، اس امتحان کا نام ہے سکینہ۔ جب یہ بچی زلجنہ کے قدموں سے لپٹی تھی عصر عاشور کے، میرے بابا کو نہ لے جانا، جو تجھ پر سوار ہو کر گیا واپس، حسین اترے تھے گود میں اٹھائے، اور روایات میں ملتا ہے نقل کرتے ہوں لوا کہ حسین نے یہی کہا کہ جب واقعی کربلا ہمارے سامنے لایا گیا، سارے امتحانات ہم نے دیکھے، ہم نے ایک دعا کی تھی کہ بار الہ ایک ایسی بیٹی دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں، اور جب تیری راہ میں مجھے اسے چھوڑ کر جانا پڑے تو میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اس لیے میں نے وہ جملہ استعمال کیا کہ سب امتحان تھے اللہ کی طرف سے، ایک امتحان ہوا ہے جو حسین نے خود مانا ہے۔ چار سال کی بچی، چار سال کی بچی سکینہ، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس بچی کو کیسے لے کر گئے تھے، کیونکہ بے پالانوں کے اونٹ تھے، اونٹوں پر پالان نہیں تھے، کوہانوں پر بیویوں کو بچوں کو بٹھائے گئے، یہ چھوٹی سی بچی کیسے ٹھہرتی اونٹ کے کوہان پہ، جب اس کو سوار کراتے تھے یہ گر جاتی تھی۔ تو میں پوری روایت تو نقل نہیں کر سکتا، نہ مجھ میں ہمت ہے، آسان کر کے پیش کر رہا ہوں کہ ان ملونوں نے اس چار سال کی بچی کو رسی سے باندھا تھا، یہی وجہ تھی، یہی سبب تھا کہ جب شام کی طرف یہ قافلہ رواں دواں تھا، وہ رسیاں ڈھیلی ہوئی اور یہ بچی ناکے سے گر پڑی، اور ان ظالموں نے قافلہ روکا نہیں، قافلہ اور یہ روکتے بھی نہیں تھے، کوئی بچہ یا بیوی گر جاتی تھی۔ اردن سے لے کے شام تک کے راستے میں 64 قبریں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بیویاں اور بچے تھے کہ یہ ملون ظالم ناپوں کو دوڑاتے تھے، کوئی بچہ یا بیوی گر جاتی تھی، یہ قافلہ روکتے نہیں تھے، وہ ریت میں تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا تھا۔ بہت ساری ایسی قبروں کے نشان، تو بچی گر گئی، قافلہ نہیں روکا گیا، قافلہ تو حسین نے رکوایا، وہ نیزہ جس پر سر حسین بلند ہے وہ ظالم کے ہاتھ سے چھٹا اور ریت میں گڑ گیا۔ کتنی ہی کوشش کی گئی اس نیزے کو کھینچنے کی، مگر وہ نیزہ کسی سے نہ، شمر ملون تازیانہ لے کر آگے بڑھا کہ مجھے معلوم ہے سر حسین کیسے آگے، تازیانہ کا لفظ جب بھی استعمال کروں سمجھ لیجیے کہ کوڑا، تازیانہ لے کے آیا سید سجاد کے قریب، سید سجاد کی پشت اور شمر کا تازیانہ، پوچھو اپنے بابا سے آگے کیوں نہیں، سید سجاد نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا آگے بڑھے، نیزے کے قریب آ کر فرماتے ہیں بابا کربلا سے یہاں تک میری پشت میں اب طاقت نہیں رہی تازیانہ، بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے، نو کے سنا پہ تلاوت کرنے والا سر گویا ہوا، مجھے یقین ہے کہ حسین کی آنکھوں میں اشک آ گئے، میرے لال سید سجاد میں دیکھ رہا ہوں میرے علم میں، مگر میں کیا کروں، میرے سینے پر سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی، جب تک میری بچی واپس نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں۔ عزاداران حسین اس لیے حسین نے قافلہ رکوایا کہ سکینہ کی منزل یہ صحرا نہیں، سکینہ کی منزل شام کا زندان. قافلہ روکا گیا، بیویاں ناکوں سے اتری، ہاتھ کھولے گئے، مخالف سمت میں جا رہی ہے زینب ام کلثوم، دیگر بیویاں آوازیں دیتی ہوئی. سکینہ کچھ دور چلی تھی، بچی کے رونے کی آواز آئی. اب جو اور آگے بڑھی تو عجیب منظر دیکھا، کوئی بیوی سیاہ پوش بیٹھی ہے اپنی آغوش میں سکینہ، اسے تسلی دیتی جا رہی ہے، میری بچی نہ رو، میری بچی نہ رو، ابھی تیری مائیں بہنیں آئیں گی، ابھی تیری پھوپھی آئیں گی، ابھی تیرے وارث آئیں گے، تجھے آ کر لے جائے. زینب نے قدموں کی رفتار تیز کی، آواز دی سکینہ کو، سکینہ نے پھوپھی کی آواز سنی، دوڑ کے پھوپھی کی آغوش میں آ. زینب نے بچی کو تسلی دی، تسلی دینے کے بعد اس بیوی کو دیکھ کر کہتی ہے، بیوی آپ نے بڑا احسان کیا، ہم کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کریں. اس زمانے میں جب دشنام دینے والے ہیں، جب تماشا دیکھنے والے ہیں، جب ہم پر سختیاں کرنے والے ہیں، آپ نے اس یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے اپنی آغوش میں جگہ دی، اسے پیار کیا. بس اتنا ہی کہا تھا زینب نے کہ اس بیوی نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا. میری بچی زینب کس کا شکریہ ادا کرتی ہے؟ ارے میں کوئی اور نہیں، تیری دکھیاری ماں زہرا. مدتوں سے بچھڑی ہوئی زینب اپنی ماں سے، ماں کی آغوش جو ملی تو بچوں کی طرح آغوش میں سر رکھ کے بلک بلک کے رو رہی ہے سالیہ زینب. روتی جاتی ہے، شکوا کرتی جاتی ہے کہ اماں اب آئی ہو، کاش عاشور کے دن کربلا میں ہوتی تو دیکھتی کس طرح میرے عباس کے بازو قلم کیے گئے تھے، کس طرح اس کے سر پہ گرز لگا تھا، کس طرح وہ گھوڑے سے نیچے آیا تھا. کاش اماں کربلا میں ہوتی تو دیکھتی کیسے قاسم کا لاشا پامال کیا گیا تھا. اماں کاش کربلا میں ہوتی تو دیکھتی کہ علی اکبر کے کس طرح برچھی ماری گئی، جس حسین کو تم نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، اس حسین کو پشتے کردن سے کس طرح ذبح کیا گیا. روایت یہاں ختم ہوتی ہے، مگر میرا دل کہتا ہے شاید ماں نے بھی پلٹ کر جواب دیا ہو، زینب کسے بتا رہی ہے؟ ارے کسے بتا رہی ہے؟ تو نے مدینہ چھوڑا تھا، میں نے مزار چھوڑ دیا تھا، شب عاشور پشت خیمہ سے جس بیوی کے گریے کی آواز سنتی تھی وہ کوئی اور نہیں، میں تیری ماں زہرا تھی. ارے زینب کسے بتاتی ہے؟ حسین کہیں اور نہیں، میری آغوش میں ذبح کیا گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قليل.